بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق وحدثنا محمد بن حسين عن عمر بن الخطاب عن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن الخطاب قال ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان من الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه قال
حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن الخطاب عن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشتاق قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشتاق قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن حميد عن عمر بن القعقاع عن زرعه بن ابي هريره رضي الله عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشباه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه تلقى ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
قال حدثنا عمرو بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه
قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن حنزله عن عمره بن القعقاع عن ابي سرعان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رقيقتان خفيفتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمار بن الكعكاء عن ابي سرعه بن حسين رضي الله تعالى عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمود بن زيد عن قاسم بن قعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن زيد عن عمار رضي الله عنه عن ابي الزبير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي
قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن زيد عن عمار رضي الله عنه حديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن قزيز بن صالح بن صالح بن سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن قزيز عن عمره بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمر بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن حذيفه بن مالك بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن حذيفه عن عمر بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمار بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمار بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمار بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمر بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن قزيز
فجبتان حبيبتان من الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الطعقاء يحدث على ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فزيد عن عمارة بن الكعكاع عن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فزيد عن عمارة بن الكعكاع عن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
الرحمن الرحيم.
وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن الباقي عن ابي زرعه رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن
الرحيم.
وفي قال حدثنا عبد الله وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا احمد بن اشكال وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن محمد بن الزبير عن مرات بن قعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن الزبير عن مرات بن قعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمود بن هشام قال حدثنا محمود بن فضيل عن معاذ بن قعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشتاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشتاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن بزيد عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن الزبير عن معاذ بن قرقان ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان من الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن الزبير عن معاذ بن قرقان ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم
الله الرحمن الرحيم. باب فضل الله ونطاع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقوله جوزا. وقال مجاهد: القسطاس العهد بالربوبيه، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا احمد بن اسلام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي سوره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحجة الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. قال: باب قول الله: ونذر الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن مارق بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان يا الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب سے پہلے تو حدیث مسلسل بالاولیت جو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے پڑھی گئی، وہ میں نے اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے سنی. سب سے پہلے اور انہوں نے اپنے شیخ اور استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم بھٹانوی رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب بہلوی رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے, اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے آگے کی سند الفضل المبین فی المسلسلات من عن النبی الامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا رسالہ ہے مسلسلات, اس میں دیکھی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں اور چیزیں میں شروع میں بتلا چکا ہوں. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مشہور اور عند اللہ مقبول کتاب الجامع الصحیح کا آخری باب ہے. کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کنیت ہے وہ عبداللہ, نام محمد بن اسماعیل ہے, ان کے دادا ابراہیم اور پردادا مغیرہ. یہ دراصل فارسی النسل ہیں, ان کے پردادا جو مغیرہ ہیں وہ بخارا کے حاکم یمان بن اخنس جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے, اس لیے ان کو بھی اسی ولا کی وجہ سے, نسبت ولا کی وجہ سے الجعفی البخاری کہا جاتا ہے. تین قسم کی نسبتیں ہوا کرتی ہیں, ایک تو نسبی, جو عام طور پر عرب قبائل جو ہیں عربی النسل, وہ تو اپنی نسبت اپنے قبائل کی طرف کرتے ہیں, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا تو ان کے ساتھ الہاشمی آئے گا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا تو ان کے ساتھ العدوی آئے گا, حضرت ابوبکر کا نام آئے گا تو ان کے ساتھ التیمی آئے گا. بہرحال یہ تو ان کے قبائل کی طرف, ان کے نسب کی طرف نسبت کی جاتی ہے. دوسری نسبت جو ہے وہ اتاقہ والی ہے. اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان کو ان کے آقا آزاد کر دیا کرتے تھے, اور آزاد ہونے کے بعد وہ اپنی نسبت اپنے اس آزاد کرنے والے آقا کے قبیلے کی طرف کیا کرتے تھے, جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو القرشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو آزاد کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں. اور تیسری نسبت جو ہے وہ ولا کی کہلاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ پر ایمان لایا تو اب اس کی نسبت جس کے ہاتھ پر وہ ایمان لایا تھا اس کے قبیلے کی طرف کی جاتی ہے, وہ نسبت ولا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ بخارا کے حاکم یمان ابن اخنس جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے, اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نسبت الجعفی البخاری, بخاری وطن کی طرف نسبت ہے, جیسے ہم لوگ بھی اپنے وطنوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. تو بہرحال اس معنی کر کے ان کو بخاری کہا جاتا ہے. 13 شوال سنی ہجری 194 جمعہ کے دن آپ کی ولادت بخارا کے اندر ہوئی. آپ ولد فی صدق, آپ کی ولادت کا سن جو ہے وہ اس طرح ضبط کیا گیا ہے کہ آپ صدق میں پیدا ہوئے. سواد دال اور قاف یہ تینوں حروف کے جو عدد اگر جمع کیے جائیں گے تو 194 ہوتے ہیں, اور آپ کی وفات ہوئی ہے سنی ہجری 256 یکم شوال شب عید الفطر کے اندر, اور اسی لیے آپ اس کی آپ کی سن وفات کو ضبط کیا گیا ہے لفظ نور میں, وہ ماں تفی نوری, اور کل آپ کی جو ہے مدت حیات یہ 62 میں 12 کم, یہ 62 کے عدد کو لفظ حمیدہ سے اخذ کیا گیا, کا حمید ہے. دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سن پیدائش، سن وفات اور آپ کی عمر شریف بتلائی گئی. 1080 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا اور 6,00,000 حدیثیں آپ نے جو ہے حاصل کی تھی، اور انہیں 6,00,000 حدیثوں کو آپ سے انتخاب کر کے آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے بقول حافظ ابن الصلاح اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے 7,275 حدیثیں مقررات کے ساتھ اور 4,000 جو ہے حدیثیں حسب مقررات کے بعد اپنی اس کتاب کے اندر لی ہیں. اور ابوا کتب کے جو عنوانات ہیں وہ کتب جو ہے وہ 97 ہے اور ابوا جو ہے وہ 3,918 ابوا. تو یہ ویسے گویا یہ اس کتاب کو انہوں نے 16 سال کے اندر ترتیب دیا ہے، اور جب بھی کسی حدیث کو اپنی اس کتاب کے لیے اندر لینے کے واسطے جب منتخب کرنا چاہتے تھے تو تازہ غسل فرما کر دو رکعت ادا فرماتے، اور اس کے بعد اس حدیث کی تمام سندوں پر فنی اعتبار سے غور فرما کر جو سب سے زیادہ صحیح سند ہوتی اس کو لے کر کے اس کو اس میں شامل فرماتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی اس کتاب کو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ اس کو اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ سے یاد کیا جاتا ہے. ان کی زندگی میں 90,000 آدمیوں نے ان سے اس کتاب کو حاصل کیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے ایک ہی شاگرد ابو عبداللہ جو ہیں ابو عبداللہ یوسف محمد ابن یوسف فربری، ان سے اس کی روایت آج پوری دنیا کے اندر جاری و ساری ہے. یہ امام فربری جو ہیں محمد ابن یوسف سن ہجری 230 میں 31 میں پیدا ہوئے اور سن ہجری 320 میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے وطن فربر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سن ہجری 248 میں، جبکہ امام فربری کی عمر 17 سال کی، انہوں نے اس الجامع الشریف کو سنا. اور دوسری مرتبہ سن ہجری 252 میں بخارا کے اندر، جبکہ ان فربری کی عمر 21 سال کی تھی، اس وقت سنا. دو مرتبہ انہوں نے الجامع الشریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت ان کی عمر 26 سال کی تھی، اور انتقال کے بعد یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 64 سال تک وہ زندہ رہے ہیں، اور کئی لوگوں نے ان سے اس کتاب کو روایت کیا ہے. اسی لیے جو مختلف نسخے آتے ہیں ان سے روایت کرنے والوں کے اعتبار سے پارا یہ اسی کتاب کے لیے جو افواہ بتلائے گئے تھے ان افواہ کا یہ آخری باب ہے. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ باب کا یہ آخری باب ہے. کتاب کون سی آخری ہے؟ تو ویسے عام طور پر تشریح آخری کتاب کتاب التوحید ہی کو قرار دیتے ہیں. البتہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ آخری کتاب جو ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، جو اس کتاب التوحید سے پہلے ہے وہ ہے. اور یہ کتاب التوحید حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں جو ہے وہ ایک کتاب در کتاب، جیسے امام بخاری کا ایک عادت یہ ہے کہ کسی باپ کے ماتحت دوسرا باپ زمنہ لاتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ کتاب زمنی طور پر لائے ہیں. اصل کتاب کتاب الاحتسام بے کتاب سننا ہے. اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے یہ عادت ہے کہ وہ ہر جگہ پر جو ہے جو عنوان انہوں نے قائم کیا ہے کتاب کا، اس کے جو متضاد مضامین ہیں ان کو بھی پیش کرتے ہیں. وہ بےزدیہ تتبین الاشیاء طرف الاشیاء بےزدیہ، جیسے کتاب الایمان میں باب کفر دون کفر، باب ظلم دون ظلم، باب المعاصی من امر الجاہلیت، یہ ابواب قائم کیے تاکہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہو. یا جیسے کتاب العلم میں باب ظہور الجہل انہوں نے قائم کیا ہے، یا باب رفع العلم و ظہور الجہل، یا کتاب الاستسقاء میں باب دعا باب دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل سنین کا سنی یوسف، بارہ ان کی ایک عادت یہ رہی ہے کہ ہر کتاب کے اندر اگر اس کا کوئی مخالف مضمون ہے تو وہ بھی اس کے ماتحت بیان کر دیا کرتے ہیں۔ تو الاحتساب میں کتاب و سننا کے اندر جو ہے بدعات والے جو مضامین تھے اس کے ضد تھے ان کو بیان کرنا تھا ہم کو، اب ویسے تو اس کو باپ کے عنوان سے لانا چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ زیادہ مقدار میں تھے اس لیے اس کے لیے مستقل کتاب والا عنوان کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیہ کے ذریعے سے انہوں نے قائم کیا۔ بقول حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہوا اصل آخری کتاب جو ہے وہ تو الاحتسام بالسنۃ ہے اور کتاب التوحید ہوا کتاب کا کتاب اس کے ذمہ میں ہے، لیکن عام طور پر جو ہے شرح بخاری یہی کہتے ہیں کہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید جہاں آپ نے شروع کی تھی وہاں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس عنوان کے متعلق جو ہے بخاری شریف کے نسخوں میں اختلاف ہے، جو فروی سے عام طور پر جو روایت واحد نقل کرتے ہیں وہ تو کتاب التوحید اتنا ہی نقل کرتے ہیں، لیکن قابسی کی روایت جو ہے کتاب التوحید ورد علی الجہمیت وغیرہ، وہ توحید کے ساتھ لفظ ورد علی الجہمیت وغیرہ کا بھی اضافہ ہے۔ جہمیہ یہ جہمی بن صفوان ایک آدمی گزرا ہے اس کی طرف یہ فرقہ منسوب ہے، یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے اور اپنے اس انکار کو توحید سے تعبیر کرتے تھے، وہ توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو بھی تسلیم نہ کیا جائے، وہ تو کہتے تھے کہ اللہ کے لیے اگر صفات مانی جائیں گی تو اس صورت کے اندر گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر تعدد لازم آئے گا، تو گویا عام طور پر ہر زمانے میں اہل بدعت جو فرقے اور گمراہ فرقے رہے ہیں ان کا ایک مزاج یہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے نام ویسا ہی تجویز کرتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں بدعتی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ایسے یہ جو ہے جہمیہ اپنے آپ کو اہل توحید کہتے تھے۔ تو بہرحال یہ کتاب التوحید کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو پیش کی۔ آخری باب جو ہے اس باب میں اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات دو قسم کی ہیں، صفات ذات اور صفات افعال۔ صفات ذات اشعریہ کے بقول جو ہے وہ کہلاتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ازل اور ابد دونوں میں متصف رہے، اور صفات افعال وہ کہلاتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ابد میں تو متصف ہیں لیکن ازل میں نہیں، اور صفات ذات جو ہیں وہ جو ہے سات ہیں، حیات علم ارادہ قدرت سما بصر اور کلا، اور ماتروبیہ کے نزدیک صفات ذات جو ہیں وہ کہلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس سے متصف ہو اور اس کے ضد سے متصف نہ ہو، جیسے حیات اللہ تعالیٰ صفت حیات سے متصف ہے لیکن نعوذ باللہ موت سے متصف نہیں ہے، اسی طریقے سے علم اللہ تعالیٰ صفت علم سے متصف ہے اس کی ضد جو جال ہے اس سے نہیں، اور صفات افعال وہ کہلاتی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی متصف ہو اور اس کے ضد سے بھی متصف ہو، جیسے احیاء اللہ تعالیٰ زندگی دینے والے اور موت دینے والے، یا اسی طریقے سے عزت دینے والے ذلیل کرنے والے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے ناموں میں دونوں قسم کی جو چیزیں آتی ہیں تو ان صفات کو صفات افعال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ وضع میزان جو ہے وہ صفات افعال کے قبیل سے ہے، اس معنی کر کے اس کو یہاں انہوں نے اس کتاب التوحید کے اندر ذکر کیا ہے۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میزان کا انکار انہوں نے نہیں کیا ہے جہمیہ نے، تو پھر یہ باب کتاب کتاب توحید جمعیت وغیرہ میں اس میزان والے اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب کیا گیا ہے، جواب تو یہ ہے کہ علامہ جو ہے وہ بہرحال ابھی نام ذہن ذہن زبان پر نہیں آ رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جمعیہ میں بھی ایک فرقہ ہے جو میزان کا یعنی آواز کے تولے جانے کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو قائم کیا ہے، یہ علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے۔ اور جو ہے دوسرا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ انہوں نے خالی جمعیہ نہیں بلکہ کتاب التوحید و رد علی الجمعیت و غیرہ، تو غیرہ میں دوسرے وہ فرقے بھی جن کے عقائد اس طرح کے گمراہ کن ہیں وہ کے اندر آ جاتے ہیں، چنانچہ یہ میزان کا انکار کیا ہے ترازو کا یہ معتزلہ ہے، تو ان کی تردید کے لیے انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے، یہ گویا اس باب کو کتاب کے ساتھ مناسبت ہے۔ تو باب قول اللہ و ندعو الموازین القسط لیوم القیامہ، اب یہ جو معتزلہ ہیں وہ انہوں نے میزان کا انکار کیوں کیا؟ تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں تو یہ دیکھو ترازو کا مقصد کیا ہے، وہ جو آیتیں اس قسم کی ہیں جس میں باری تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم میزان قائم کریں گے قیامت کے روز، تو میزان کے قائم کرنے سے مراد کوئی ترازو وہاں پر لگانا نہیں ہے بلکہ اقامت عدل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے، وہ انصاف کے ساتھ ان سے پیش آئیں گے، تو انصاف کے ساتھ پیش آنے کو وہ تعبیر کیا گیا نظر الموازین گیا وضع نظام سے، اس کی انہوں نے یہ تعبیر کی ہے، اور انکار اس لیے کیا کہ بھائی یہ اعمال جو ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ترازو آئی گی، اعمال جو ہیں وہ تو قبیلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تولنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو پھر تولنا کیا معنی رکھتا ہے، یہ تو جو ہے تفسیر حاصل کے قبیل سے ایک ایسی چیز جو پہلے سے معلوم ہے پھر اس کے خاطر یہ کرنا یہ تو ایک گویا ایک فضول چیز ہوئی، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں بہت قبیل آراز، یہ مناطقہ کے یہاں موجودہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جواہر اور آراز، جواہر تو وہ موجودہ کہلاتی ہیں جو قائم بے نفسی ہی ہوں یعنی وہ اپنے وجود میں کسی کے تابع نہ ہو، اور جو ہے آراز جیسے کہ بھائی انسان ہے، انسان قائم بے نفسی ہے، یہ چیز قائم بے نفسی ہے، اور جو ہے وہ آراز وہ ہے جو خود اپنی ذات کے اعتبار سے وہ قائم نہ ہو، اپنے مقام میں دوسرے کی محتاج سے رنگ ہے، سفیدی سرخی، تو کوئی بھی سفید رنگ آپ کسی چیز کے ذمہ میں دیکھیں گے سفید رنگ کو کوئی الگ وجود آپ کو نظر نہیں آئے گا، اسی طرح لمبائی چوڑائی جو ہے یہ کمیت کیفیت یہ ساری چیزیں جو ہے قبیلہ آراز ہے، یہ آراز کا مطلب یہ ہے کہ جو خود اس کا مستقل وجود نہیں ہے، کسی دوسرے کی دوسری چیز کے ساتھ اس کے ذمہ میں وہ پائی جا سکتی ہے، الگ سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان کے کہنا کا حاصل یہ ہے دلیل کا کہ اعمال قبیل آراز ہیں، وہ خود ان کا کوئی الگ وجود نہیں، وہ تو عمل کرنے والے جو انسان ہیں ان کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اب جب وہ آراز ہیں ان کو کیسے ترازو میں لایا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ان اعمال کو وجود میں لایا جاتا ہے اس وقت بھی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ شیئاً فشیئاً یعنی دھیرے دھیرے اٹھ، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں میرے یہ بول میں نے شروع کیا تھا اس کے بعد تو میرے کئی بول نکل کر کے ہوا میں تحلیل ہو گئے، ابھی یہ چل رہا ہے اور وہ بھی جب آگے میں بڑھوں گا تو وہ بھی جو ہے گویا وجود میں آنے کے بعد کیا ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو گویا یہ اعمال بھی ایک ایسی چیز ہے جو شیئاً فشیئاً وجود میں آتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، جب وہ باقی ہی نہیں ہے وہ تو اس کو لا کر کے رکھا جائے تولا جائے ہے نہیں تو پھر تولنا کیا معنی رکھتا ہے، इसलिए गोया उन्होंने उसके तोलने का और मीजान का इनकार करने के लिए एक तो उसका जवाब आहारात में से होना और दूसरा जो है फानी होना, ये दो चीजें उन्होंने दलील के तौर पर पेश की। और ये जितनी भी आयतें हैं इस सिलसिले की जिससे तोलने का ये मालूम होता है उसकी उन्होंने तावील ये की, उसका कोई हकीकी माना मुराद नहीं लिया बल्कि उससे उन्होंने क्या मुराद लिया, इकामत अल के नजर मवाजिन अल-क़िस्त का मतलब यह है अल्लाह तआला कयामत के रोज अपने बंदों के साथ अपनी मखलूकात के साथ इंसाफ का मामला फरमाएंगे। इसी इंसाफ के मामले को तागीर करने के लिए गोया ये कलिमात कुरान में और हदीस में इस्तेमाल किए गए। ये चूंकि आम तौर पर ये मुतज़िला जो है उनकी बुनियादें अक्ल के ऊपर होती है, तो जो चीज उनकी अक्ल से बड़ी मालूम होती है वो इनकार कर देते हैं, और अगर नफ्स में ऐसी कोई चीज आती है तो वो उसकी तावील करते हैं, उसको उस तरह मानने के लिए। जैसे यहाँ पे वनदौल मवाजिना आया, वज़ मीज़ान का लफ्ज आया, तो उसका तकाज़ा तो ये था कि तआज़ुर को तस्लीम किया जाता, लेकिन उन्होंने चूंकि अब इस तआज़ुर में आमाल की बात आ रही थी और आमाल को तोड़ने के मुताबिक उनकी अकल उसको तस्लीम नहीं करती थी, तो उन्होंने इस लफ्ज वज़ मीज़ान की तावील कर लिया, ऐसा मतलब निकाल दिया कि अकली एतबार से भी उसको जो है मानने के काबिल हो जाए। दोबारा ये उनके दलाइल का खुलासा है। उसके जवाब में अहले सुन्नत व जमात जो है तो इस बात के कायल हैं नहीं, यहाँ खाली गोया इंसाफ मुराद नहीं है बल्कि बाकायदा मीज़ान। चूंकि इस सिलसिले में कुरान के अंदर जो है वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए बल मजरू यौम दिनिल हक, इसी तरह नदाउल मवाजीन किस तरह यौम क़याम मामन खफत मवाजीन मामन सफलत मवाजीन को फी शबिल्लाह दिया मामन खफत मवाजीन को हाविया, इस तरह गया जो आयात आई है तो उन आयात के अंदर गया सराहतन लफ्ज वजन लफ्ज मीजान, तो मीजान अरबी में कहते हैं किसको, तराजू को, वजन तो उसका हकीकी माना तोलना है, और जब किसी लफ्ज को उसके हकीकी माने पर महमूल करना मुमकिन हो तो फिर उसको माने मजाजी की तरफ जो है लौटाया नहीं जाता, माने हकीकी मुराद लिया जाता है। एक तो कुरान की आयतें उनके अलावा जो है अहादीस से भी उसकी तारीफ होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से वो हदीस जिब्रील जिसमें ईमान का तज़किरा किया गया है अंतुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही, उसमें ये भी है अंतुमिन बिल मीज़ान कि तुम तराजू, ये भी एक चीज है क़यामत के रोज़ उसके अंदर आमाल को ले जाएंगे बंदों के, इसके बल भी तुम क्या लाओ, ईमान लाओ। और इसी तरीके से हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गोया तराजू कायम की जाएगी, उसके अंदर नेकियां रखी जाएगी और बड़ा गुनाह नेकियां दोनों रखे जाएंगे और दोनों का मुआजना होगा। अगर किसी की नेकियां उसके गुनाहों के ऊपर गालिब आ गई है एक दाने के बराबर हो वो जन्नत में जाएगा, और अगर गुनाह गुनाहों के ऊपर गालिब आ गए तो सूरत उसको जहन्नम में भेजा जाएगा। तो बहरहाल कुरान और हदीस के ये नुसूस जो है वो सराहतन इस बात को बतलाते हैं कि ये कोई यहाँ मजाजी माना मुराद नहीं है बल्कि बाकायदा जिस तरह दुनिया में चीजों को नापने के लिए तोड़ने के लिए तराजुयां हुआ करती हैं, कयामत के रोज बंदों के अमल के लिए इस तरह की एक तराजू कायम की जाएगी और उसके जरिए से बंदों के अमल का गोया उनको जो है उनका हिसाब किताब होगा, उनको मनापा जाएगा तोला जाएगा। तो इन अल्फाज इन नुसूस को कुरान की आयात को और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात को उसके हकीकी माना पर जब महमूल किया जा सकता है तो उसके अंदर कोई तावील की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है। चुनांचे इस सिलसिले में जो है रिवायतें भी हैं कि बाकायदा तराजू जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कफ़त अल मीज़ान का बाकी समाप्त का ताब काफिला जब जो मीज़ान के दोनों पलड़े ऐसे बड़े होंगे जैसे जमीन का तबक یعنی یہ پوری فضا جیسے لہر اس طرح کے کلڑا ہو گیا، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جو فرماتے ہیں کہ ترازو کے پلڑے یہ دو پلڑے ہوں گے اور ہر پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ہے وہ اس میں سما سکتا ہے۔ تو بہرحال ان روایتوں کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ترازو ہے اور اس ترازو کو وہاں قیامت کے روز اس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ وہاں جب حساب کتاب ہوگا۔ اب یہ بات ان کی یہ دلیل کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا تو سب معلوم ہے، پھر کیا ضرورت تھی اس کا احاطہ کرنے کی، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کے اندر جتنے بھی یہ معاملات ہوں گے وہ سب باقاعدہ قانونی طور پر ہوں گے، جیسے دنیا کی کچہریوں اور کورٹوں کے اندر گواہ لائے جاتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، ان کی گواہیوں کے اوپر جرا کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلے کے مطابق جو ہے عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں میدان حشر کے اندر بھی وہ ایک طرح کورٹ قائم کی جائے گی، وہ ایک سارے سلسلے انہیں سلسلوں میں سے ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ باقاعدہ یہ اعمال کرنے والے جو ہیں ان کے سامنے جو ہے ان کے اعمال کو اس طرح تنازع میں رکھ کر کے تولا جائے گا تاکہ وہ خود دیکھیں کہ ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے۔ کتاب کفا بنفسك اليوم حسیبا، قرآن ہمارے تعالیٰ فرماتے اپنا اعمال نامہ دیکھ لو، تم خود اپنا حساب کر لو، جیسے کسی مجرم کے سامنے اس کے جرائم کو گواہوں کے ذریعے سے ثابت کر کے اس کو بتلا دیا جاتا ہے کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ تمہارے یہ جرائم ہیں، تو بہرحال اس کے بعد پھر اس کو کوئی انکار کا چارہ کار رہتا نہیں ہے۔ اس طرح یہاں ہوا ان کے اوپر بندوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے، اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا گیا یا بے انصافی کی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں باقاعدہ یہ ترازو قائم کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ بھئی اعمال کو جو ہے وہ قبیل آرام ہیں، آرام ہونے کی وجہ سے ان کو تولا نہیں جا سکتا، اس سلسلے کے اندر آگے بات آ رہی کہ کیا چیز تولی جائے گی، اس سلسلے میں ویسے جو ہے رائے مختلف ہیں۔ یہاں پہلے بھی آیت کریمہ کو پیش کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے، اور خاص طور پر کتاب التوحید میں تو انہوں نے اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے، چونکہ اس کتاب میں وہ مختلف عقائد کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ہر باب کے شروع میں ایک یا چند آیتیں بھی پیش کی ہیں اور اس کے بعد احادیث پیش کی ہیں، کیونکہ عقائد ایک ایسی چیز ہے جس کے ثبوت کے لیے دلائل قطعیہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی میزان یعنی ترازو کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا ایک عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز تھی، اس لیے انہوں نے پہلے آیت کریمہ پیش کی کہ وہ ندو الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے قیامت کے روز۔ اب یہ ندو الموازین القسط کے سلسلے میں کہ موازین کیا ہے، تو موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، ویسے بعض لوگوں نے موزون کی جمع بھی بدلایا ہے لیکن یہاں اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، جہاں پاما من خفت موازین ہو یا پاما من ثقلت موازین ہو آیا ہے، وہاں تو بعض حضرات مفسرین نے اس دوسرے احتمال کو پیش کیا ہے، اور وہ احتمال وہاں گویا کچھ درجے میں مانا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہاں ندو الموازین کے اندر تو وہ اس موازین کو موزون کی جمع قرار کسی حال میں نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہاں وہ میزان ہی کی جمع ہے، یہ گویا اس میں یہ جو ہے آلہ ہے، اس میں آلہ ہے میزان یا تولنے کی تولنے کا آلہ ترازو اسی کی جمع ہے موازین، اور القسط جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ اب قسط کے اوپر جو خبر آیا نصب آیا وہ یا تو اس صفت کی وجہ سے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسط کیسے صفت بنے گا، جیسا کہ آپ نحو کی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں یہ قسط چونکہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ صفت بن سکتا ہے، اور اس کے صفت بننے کی صورت میں اس میں اس کو جمع کی شکل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. وعدہ تسنیہ جمع اور اسی طریقے سے تذکیر تانیث ان ساری چیزوں سے الگ ہو کر کے وہ صفت بن سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے ہدایت اللہ میں زیدان زیدون ادن زیدان ادن زیدون ادن پڑھا ہوگا تو وہاں گویا ایک ہی مسئلہ ہے, وہ تینوں کے لیے صفت بن سکتا ہے, بھائی کے لیے بھی, تسنیہ کے لیے بھی, جمع کے لیے بھی, اور اسی طرح تذکیر اور تانیث کا بھی اس میں اعتبار کیا نہیں جاتا. تو قسط و بستر ہونے کی وجہ سے گویا موازین جو جمع ہے اس کی یہ صفت بن جائے گا. اس صورت میں اس کے اوپر یہ جو نصب آیا ہے وہ گویا صفت ہونے کی وجہ سے, اور اس یہاں دوسرا استعمال بھی کہ بھائی یہ صفت ہے جو جیسا کہ یہ اہتمام دوسرا یہاں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ بحث موسم مزاح یعنی ندو الموازین القسط یعنی ندو الموازین زواتیل قسط کہ ہم ایسی ترازو ہیں جو انصاف والی ہیں. وہ لفظ زوات جو مضاف ہے اس کو یہاں پر محذوف مانا گیا, اور بحث مضاف یہ لفظ قسط موازین کی صفت بن کر کے اس کے اوپر نصب آیا ہے. یہ دو وجہ تو اس کی مفعول ہونے کی, یہ صفت ہونے کی, اور ایک وجہ اس کو جو منصوب پڑھنے کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ مفعول لہو ہے یعنی ندو الموازین القسط للقسط, ہم ترازو میں قائم کریں گے کاہے کے لیے, انصاف کرنے کے لیے, یہ مفعول لہو ہے. مفعول لہو ہونے کی وجہ سے مفعول کا اعراب نصب کا ہوتا ہے, اس معنی کر کے اس کو نصب دیا گیا. الیوم القیامہ, الیوم القیامہ میں لام جو ہے یا تو وہ جو ہے وہ تعلیل کے لیے اللہ حساب یوم القیامہ یا قیامت کے دن کے حساب کے لیے, یا اس کو جو ہے اس کو توقیر کے لیے قرار دیا جائے گا کہ قیامت کے وقت کے لیے اس کو کہا, قیامت کے دن کے لیے قائم کریں گے, یا بعضوں نے لام کو فی کے معنی میں بھی لیا ہے. چنانچہ جو ہے ابن قتیبہ نے اسی کو, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجع قرار دیا ہے. ندو الموازین القسط یوم القیامہ, ابھی لفظ موازین جو جمع آیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قیامت کے روز ایک ترازو ہوگی یا کئی ترازو میں ہوں گی, تو یہ مسئلہ بھی جو ہے حضرات علماء کے درمیان جو ہے مختلف ہی ہے. چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان تو اپنی تفسیر میں اس طرف ہے کہ وہ کئی ترازو میں ہوں گی, اور گویا ہر آدمی کے لیے الگ الگ ترازو, ہر آدمی کے اعمال کو الگ الگ ترازو کے ذریعے سے تولا جائے گا, ناپا جائے گا, یا اعمال کے اعتبار سے نماز کے لیے الگ ترازو, روزے کے لیے الگ ترازو, زکات کے الگ ترازو, جیسے جیسے اعمال کے مطابق, یا جیسے اعمال جوارح ہے ان کے لیے, جیسا کہ حافظ نے ذکر کیا ہے کہ اعمال جوارح کے لیے الگ ترازو, اعمال قلب کے لیے الگ ترازو, اور اسی طریقے سے زبان سے صادر ہونے والے اقوال کے لیے الگ ترازو. تو گویا یہاں تعدد اعمال یا تعدد اشخاص کے اعتبار سے اس کو متعدد مانا گیا, اور دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ترازو تو ایک ہی ہے, لیکن البتہ جمع کے سیرے سے اس کو تعبیر کیا گیا, یا تو اس لیے کہ اس ترازو کے ذریعے سے چونکہ متعدد اعمال تولے جائیں گے, ہے ایک لیکن کام کئی ترازوؤں کا کرے گی, اس معنی کر کے اس کو جمع کے سیرے سے تعبیر کیا گیا. اب یا تو اشخاص کے اعتبار سے, یا اعمال کے اعتبار سے, یا بطور تفخیم کے یعنی اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے پیش نظر, یعنی اتنی بڑی جیسا کبھی بتلایا گیا تھا کہ اس کے ایک ایک پلڑے کی جو مقدار بتائی گئی ہے, جیسے حضرت سلمان کی روایت میں آیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنی بڑی ہوگی کہ زمین اور آسمان اس کے اندر سما سکتے ہیں. تو تفخیم کے پیش نظر اس کو جمع کے سیرے سے تعبیر کیا گیا. وانا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, اب یہ قولہم یوزن جو ہے تو اکثر نسخوں میں تو یہی ہے, البتہ قابسی کا جو نسخہ ہے اس کے اندر یہ ہے وقولہم یوزن, یہ جمع کا صحبہ, اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح اللہ بالی میں اس کو راجح قرار دیا, کیونکہ اس سے پہلے لفظ اعمال جمع کے ساتھ آیا ہے تو اس کے مقابلے میں لفظ اقوال بھی جمع کے ساتھ ہو تو بہت اچھا، لیکن بہرحال چونکہ عام طور پر نسخوں میں وہ واحد کے سیرے کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ زیادہ تر اس کے یہی ہونے کی وجہ سے متن میں اسی کو اختیار کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ پھر اس کو یہاں واحد کیوں لایا اور اعمال کو جمع کیوں لایا، تو اس کی وجہ بتلائی گئی کہ قول کا مصدر یعنی جائے صدور اقوال جہاں سے ثابت ہوتے ہیں یعنی زبان تو ایک ہے، اس لیے قول اولا ہے، اور اعمال زبان کے علاوہ باقی جسموں کے جتنے بھی اعضاء سے جو دوسری اعمال صادر ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہ مختلف ان کی جائے صدور اور ان کے مصادر متعدد ہیں، اس لیے اس کو جمع کے سیرے کے ساتھ تعبیر کیا۔ اور اعمال ابن آدم کے ساتھ بھی قول لانے کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ قول جو ہے وہ تو زبان سے صادر ہوتا ہے اور یہ زبان کا گویا کہ ایک عمل ہے، تو لفظ اعمال کے عموم میں وہ بھی آ جاتا تھا، پھر اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ تو جیسا کہ آپ بخاری شریف پڑھتے پڑھتے آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے کہ وہ جب تنظیمۃ الباب اور جو ہے قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عنوان کے اندر انہوں نے جن الفاظ کو پیش کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کی شرط کے مطابق کوئی صحیح روایت ہے نہیں، تو پھر اس میں وہ عموم پیدا کرنے کے لیے آگے اضافہ کرتے ہیں۔ اعمال کے جو ہے تولے جانے کے متعلق کوئی ایسی روایت جو امام بخاری کی شرط کے مطابق ہو تھی نہیں ان کے پاس، اس لیے انہوں نے اس میں لفظ وقولہم بڑھا دیا، کیونکہ اس سلسلے میں آگے روایت پیش کریں گے۔ اگر کہ قول جو ہے دیکھا جائے تو زبانی کا ایک عمل ہے، اس معنی کر کے جس طرح قول کا جب وزن کرنا ثابت ہوگا تو اس سے دیگر اعضاء کے اعمال کا وزن بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا، یہ جو ان کا ایک خاص انداز ہے تو آپ کو معلوم ہے۔ ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اور انسانوں کے اعمال اور ان کے جو اقوال ہیں ان کو تولا جائے گا۔ وقال موسیٰ، اب یہ ہے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز کو تولا جائے گا، یعنی ترازو کے اوپر تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے، لیکن ترازو کے اندر تولنے کے لیے کیا چیز رکھی جائے گی، یہ جو ہے مسئلہ خود علماء اہل سنت کے درمیان بھی مختلف ہی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اصحاب اعمال یعنی اعمال کرنے والے جو ہیں وہ تولے جائیں گے، چنانچہ علامہ بغوی محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کیا ہے، لیکن شیخ العزیز حضرت مولانا محمد یونس صاحب کا برکاتہم فرماتے ہیں کہ تعین کے ساتھ اس قول کا قائل آج تک معلوم نہیں ہو سکا، ویسے انہوں نے قول ہے یہ تو ذکر کیا لیکن اس کا قائل کون ہے جب تک باوجود تفتیش اور صحیح ولی کی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ بہرحال ایک قول یہ ہے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا، اور جو لوگ اصحاب اعمال کو تولے جانے کے قائل ہیں وہ اپنی دلیل میں دو روایتیں پیش کرتے ہیں، ایک تو خود بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر میں فلاں یوم القیامت وزنا وہاں کو آتی ہے کہ روایت سورہ کہف میں وہاں ایک روایت پیش کی ہے کہ قیامت کے روز ایک اونچا پورا جو ہے موٹا آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، زیادہ برابر وزن نہیں ہوگا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو تولا جائے گا، ایک دلیل تو کی ہے۔ اور دوسری اس سلسلے میں وہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو مسند احمد میں ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں ذکر کیا ہے، ایک مرتبہ ایک سفر میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسواک توڑنے کے لیے کہا، تو پیلو کے درخت کے اوپر مسواک توڑنے کے لیے چڑھے، تو ہوا کی وجہ سے ان کی لنگی کچھ پھٹی جس کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں جو تھی وہ کھل گئی، بہت پتلی تھی، ان کی ان پنڈلیوں پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر حضرات صحابہ ہنسنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کیوں ہنستے ہو؟ لوگوں نے بتایا ان کی یہ پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ما اثقل فی المیزان یوم القیامت من احد، یہ دونوں پیڑیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے روز بہت بھار سے زیادہ بھاری ہوگی، معلوم ہوا خود اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. اگرچہ جو لوگ اس کے قائل نہیں ان کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، یہاں لائے دل جو پہلی روایت میں آیا کہ لائے دل عند اللہ جناح بغضتی، تو ساتھی کا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود تولا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں یا پنڈلیوں کے متعلق جو فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود پنڈلیوں کو جو ہے میزان کے اندر رکھا جائے گا، بلکہ انہوں نے اپنی پیروں کے ذریعے سے قدموں کے ذریعے سے جو اعمال انجام دیے ہیں، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگرچہ تم کو یہ پنڈلیاں دیکھنے میں پتلی پتلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پنڈلیوں اور پاؤں کے ذریعے سے جو اعمال انجام دیے جہاد وغیرہ کے، وہ اعمال قیامت کے روز میزان کے اندر بہت بار سے زیادہ وزنی ہوں گے. تمہارا اس سے اصحاب اعمال مراد لینا درست نہیں. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ بھائی سحر یعنی اعمال نامے جن کاغذات کے اندر اور جن اس میں ان کو اعمال کو اچھے یا برے اعمال جو بھی ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، ان کو قیامت کے روز تعلق کے اندر رکھا جائے گا صحائی کے اعمال. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سراحتاً ان کا قول نقل کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک تو استدلال کیا گیا ہے وہ حدیث بطاقہ سے جو ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، جس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، اور وہ بھی جو الگاہ جہاں تک پہنچ کی اتنے بڑے وہ اتنے سارے اس نے گناہ کیے ہیں، اس وقت تو اس سے کہا جائے گا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان دفتروں کے اندر تیرے جن گناہوں کا تذکرہ ہے کیا تو اس کا اقرار کرتا ہے؟ کہاں میں یہ انکار نہیں اس سے اقرار کرتا ہوں. اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہمارے نام اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ تو نہیں کیا؟ تو کہا نہیں. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ جو گناہ کے کام کیے اس پر تیرے پاس کوئی معذرت ہے، کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اچھا تمہاری ایک نیکی ہمارے یہاں ہے، ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول لکھا ہوا ہوگا، وہ کہا جاؤ نامہ اعمال میں جا کر کے ترازو میں اس کو تولا جائے تو مہاجر وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ کہا نہیں ہمارے یہاں ظلم نہیں ہوتا، تم جاؤ نام سے. وہ جب تولنے کے لیے اس کو وہاں پہنچایا جائے گا، تولا پرچی ایک طرف پڑھنے میں رکھی جائے گی اور وہ 99 دفتر رجسٹر رکھے جائیں گے. کہتے ہیں کہ وہ جب پرچی رکھی جائے گی تو وہ اتنی اتنا ہوگا کہ وہ سارے جو رجسٹر ہیں وہ اڑ جائیں گے. تاشق سجلہ کے الفاظ ہے روایت کے اندر، تو کوئی اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. اس روایت کا اور تفصیل کلام کیے گئے ہیں، تو بہرحال یہاں تو بتلانا یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام اعمال جو ہیں وہ جو ہے جن کا اس میں ان کے اعمال کو لکھا جاتا ہے وہ تو لے جائیں گے. اور ابن عمر سے بھی اس طرح کی کوئی ایک جو ہے موقوف روایت ہے، اس لیے وہ لوگ اس کو پیش کرتے ہیں. چنانچہ یہ ابن فورک ہیں، اور اسی طریقے سے ابو العباس قرطبی، ابو عبداللہ قرطبی، اور اسی طرح امام الحرمین اسی طرف گئے ہیں. امام حاضر رحمتہ اللہ علیہ نے احمد المفسرین کا قول یہی قرار دیا، اور اسی طریقے سے صاحب روح المعانی علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی جمہور کا قول اس کو قرار دیا ہے. گویا یہ حضرات اس طرح گئے ہیں کہ یہ نام اعمال کو لے جائیں گے. لیکن تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، خود اعمال ہی کو تولا جائے گا. چنانچہ امام محمد بن حنبل، علی بن مدینی اور ابو ذر راضی، ابو حاتم راضی، ابن حضر الطاہری، یہ حضرات اس طرف گئے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان یہی ہے، اور حافظ ابن حضر اسی کو اصل قرار دیتے ہیں. اسی لیے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ بقول یوزن کہ آدمی انسانوں کے اعمال خود بولے جائیں گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے. وہ اشکال کہ بھائی پہلے اعمال کے تولے جانے کے سلسلے میں ان حضرات کا استدلال ایک تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ روایت پیش کریں گے وہ ہے, اور دوسری جو ہے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے کہ میزان کے اندر حسن خلق سے زیادہ کوئی اور وزنی چیز نہیں ہوگی. یعنی میزان اعمال میں تعارف کے اندر جس میں اعمال بولے جائیں گے حسن اخلاق سے زیادہ وزنی اور کوئی عمل نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہوگا ہوتا ہے کہ اعمال ہی کو بولا جائے گا. اور تیسری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں پہلے بتلایا تھا کہ میزان قائم کی جائے گی اور اس کے اندر نیکیاں اور گناہ رکھے جائیں گے. جس کی نیکیاں غالب ہوں گی اس کے لیے جنت کا, جس کے گناہ غالب ہوں گے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ. خود شاسن سے پوچھا گیا کہ جن کے لیے دونوں برابر تک وہ آرام میں رکھا جائے گا. تو بارہ وہ روایت جو ہے وہ صحیح مستدر کے اندر ہے اور اس کی ان کو صحیح طرح کیا شرط شیخ ہے زاوی نے اس کو تسلیم کیا ہے. تو بارہ یہ تینوں روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ وانا اعمال بنی آدم, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رجحان بھی اسی قول کی طرف ہے. اب اس پر وہ اشکال جو کیا تھا معتزلہ نے کہ اعمال تو قبیلے جو آواز ہے اور وہ پھر باقی بھی نہیں ہو تو لمحہ بلحہ شائن بشائن وجود میں آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں, بھلا ان کو کیسے ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا. تو اس کا ایک جواب تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے دیا گیا ہے جس میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب الاعمال اعمال جو ہیں اپنے مناسب جسم اختیار کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل کو اس کے مناسب جسم عطا فرمائے گا. نماز کے لیے اس کے مناسب جسم ہوگا اور اسی طریقے سے روزے کے لیے اس کے مناسب جسم ہوگا. چنانچہ وہ عذاب قبر والی جو روایت آتی ہے اس سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور عذاب اس کے پاس جانا چاہتا ہے تو روزہ اور نماز اور یہ سارے اعمال اس کو جو ہے روکتے ہیں, عذاب کو جانے نہیں دیتے. تمہارا ایک تو اس سے کہ اس کے مناسب صورت اور شکل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کے اوپر قادر ہیں, اور دوسری بات جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ بھائی دیکھو آپ دنیا کو اعتبار سے قیاس کرتے ہیں آخرت کو کہ عالم تین ہیں, ایک تو ہے دنیا عالم دنیا, دوسرا عالم برزخ اور تیسرا جو ہے وہ عالم آخرت. ہر ایک عالم کے احکام جدا گانا ہے, بلکہ خود اس دنیا کے اندر ہم ایک اقلیم کو دوسرے اقلیم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. جیسے یہاں اس وقت ہم یہاں ہیں ہندوستان میں, یہاں دن ہے اور وہاں امریکہ دوسرے اقلیم میں وہاں رات ہے. یہاں ہم ہندوستان میں ہیں یہاں اس وقت سخت گرمی پڑ رہی ہے اور ساؤتھ افریقہ کے اندر اس وقت سخت سردی پڑ رہی ہے. تو گویا اس دنیا ہی کے ایک اقلیم کو دوسرے اقلیم کے اوپر جب قیاس نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس دنیا کے اوپر آخرت کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو چیز دنیا کے اندر قابل آحاد ہے آخرت کے اندر وہ قابل جوائز ہو. اور ان کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ دیکھو دنیا کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ پنکھا ہے, یہ مائک ہے, یہ کتاب ہے, یہ ساری چیزیں یہ قابل جوائز ہیں, لیکن ان ساری چیزوں کی شکلیں جو ہے ہمارے تصور اور ذہن کے اندر محفوظ ہیں, ہماری جو ہے قوت حافظہ کے اندر, تو ہمارے دماغ کے اندر یہ سب موجود ہے. لیکن اب اگر یہ سب اپنی اسی جسم کے ساتھ دماغ میں آتا تو کیا ہم اس کے متعمل ہو سکتے ہیں؟ دماغ میں جو کچھ بھی ہے وہ قبیل آراد گویا یہی چیزیں ان کی شکلیں اور صورتیں ہمارے دماغ کے اندر تو قبیل آراد, اور یہ خارج کے اندر کیا ہے قبیلے جواہی. تو ہو سکتا ہے کہ آخرت کو دنیا کے ساتھ وہی نسبت ہو جو خارج کو دماغ کے ساتھ ہوا کرتی ہے ذہن کے ساتھ. جیسے ہمارے ذہن میں جو چیزیں قبیل آراد ہیں خارج میں قبیل جواہی, تو دنیا کے اندر جو چیزیں قبیل آراد ہیں آخرت کے اندر قبیل جواہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو آراد جو ہیں ان کو تولا نہیں جا سکتا, وہ قائم نفسی نہیں ہے. یہ ساری باتیں پرانے زمانے کی ہو گئی, یہ قدیم فلسفے کے وہ مسلمات ہیں جن کو جدید سائنس نے سب کو ختم کر دیا ہے. بہت ساری چیزیں اصل جو ہے اجرام سماویہ کے اندر اور اجرام الویہ کے اندر خر کو التیام نہیں ہو سکتا. آپ نے تو سبھا میں پڑھا ہوگا اور اسی بنیاد پر جو ہے ان لوگوں نے معراج کا انکار کیا. لیکن اب جدید سائنس ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتی ہے اور ہمارے زمانے کے اندر تو ایسے حالات آ گئے بنا رات کو بھی باقاعدہ ناپتے ہیں گرمی سردی کہ وہ کتنی سردی ہے کتنی ڈگری ہے کتنا مائنس ہے کتنا پلس ہے بخار آتا ہے تو کتنا ڈگری بخار ہے. اسی طریقے سے آدمی کی قوت جو ہے وہ ناپی جاتی ہے. بجلی کی رو جو ہوتی ہے اور پاور اس کو بھی ناپا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں جن کو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ سویرے آغاز ہیں لیکن سب کو آج کل ناپنے کے لیے باقاعدہ ایسے تراز ہوئے ہیں اور ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں. تو جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت و صلاحیت دی کہ وہ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں وہ کیوں اس پر قادر نہیں ہوں گے. اس لیے بارہ یہ کہہ کر کہ بھئی یہ قبیلے آراز ہیں اس لیے ان کا توڑا جانا ممکن نہیں ہے یہ کہنا بھی مستحب ہے. بارہ یہ تو ان اعمال بنی آدم وقول یوسف وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ کوئی لفظ جب آتا ہے غریب اور اجنبی لفظ تو اس کی لوگوں کی تحقیق بھی یہ پیش کرتے ہیں. پھر اس کو جس مادے سے بنا ہوا ہے اس مادے سے کوئی اور کلمہ قرآن میں کسی اور جگہ پر آیا ہوا ہے تو اسی مناسبت سے اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں. یہاں تو آیا تھا لفظ قسط. اب قسط کی مناسبت سے قسطاس کی طرف ان کا ذہن منتقل ہوا وہ ذہن بالقسطاس مستقیم تو قرآن کے اندر آیا ہے. انہوں نے اس لفظ جو ہے قسطاس کی کا مفہوم بیان کرتے لغت کے اعتبار سے قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. حضرت مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین ہیں اور گویا تفسیر میں ان کے اقوال کو خاص اہمیت دی جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رومی زبان کے اندر قسطاس جو ہے وہ انصاف کو کہا جاتا ہے تناظر کو کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ رومی زبان کا لفظ قرآن کے اندر کیسے آ گیا یہ بھی مستقل بحث ہے. تو اس موقع پر شرح حدیث نے یہاں پر چھیڑی ہے کہ قرآن میں جو ہے عربی کے علاوہ دوسرا لفظ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے یہ اور تفصیلی چیز ہے. وہی قال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو جاهل. وہی قال اور کہا جاتا ہے یہ قسط یہ کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کس کا قول ہے جو جہاد انہوں نے وہ قائل کی شراب کیے بغیر مجھول سے کی شکل کے اندر ذکر کیا ہے اس کے متعلق شرح فرماتے ہیں کہ اگر حافظ ابن حضر نے تو فتح الباری میں اس کی شراب نہیں کی لیکن دوسرے شرح فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے القسط مصدر المقسط یہ جو قول نقل کیا ہے تو ابو عبیدہ معمری بن مسنہ کا. کیونکہ عام طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب مجاز القرآن سے جو ہے لوگ کی تحقیقات کے سلسلے میں بار بار مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں. یہ قالوں کے ذریعے سے یا جس قول کو نقل کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی انہیں ابو عبیدہ ہی کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط قسط جو ہے وہ مقصد کا مصدر ہے. اب یہ قسط مقصد کا مصدر کیسے ہوگا؟ مقصد جو ہے وہ تو ربا جو ہے مزید کی ہے باب افعال سے اقساط اور یقسطوں سے اور قسط جو ہے وہ تو مجرد ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مجرد والا مصدر یہ جو مزید کی کا مصدر بن سکتا نہیں ہے. تو اس کے متعلق علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ مصدر بے حد سے زوائد ہے یعنی مصدر المصدر ہے کہ مقصد کا مصدر تو اقساط ہے لیکن اقساط جو مزید کی ہے اس میں حروف زوائد کو اگر نکال دیا جائے تو اصلی حروف کے اعتبار سے یہ قسط جو ہے اس کا مصدر بنتا ہے. وہ آپ کے ماخذ اشتقاق اور اصلی مادے کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قسط یہ مقصد کا جو اصل مادہ ہے وہ قسط ہے اور اس کا ترجمہ مقصد کا ترجمہ عادل ہوتا ہے. بہوال آدمی بہو میں بھوکی زمین مقصد کی طرف لوٹتی ہے محمد خاصی تو بہت جائے رہا لفظ خاصی یعنی قسط سے اگر آپ اس میں فائل کا سیلا بنائیں گے اس کا ترجمہ کریں گے جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے لفظ قسط کیا انصاف کے معنی میں آتا ہے یا ظلم کے معنی میں آتا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لفظ قسط جو ہے وہ جو ہے ظلم ہی کے معنی میں آتا ہے، اسی لیے صیغہ قاصد اس میں فاعل کا اسے بنایا جائے گا تو وہ معنی جائز ظالم کے معنی میں ہوگا، اور مقصد جو بنائیں گے باب افعال میں لے جائیں گے تو چونکہ باب افعال کی جو خاصیتیں سبقیوں نے بیان کی ہیں اس میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ جس اس سے حروف اصلی سے بنایا گیا ہے گویا اس کے سلب پر دلالت کرتا ہے، گویا اقسط ہمارا سارا مسلوب قسط، یعنی گویا اس کے اندر ظلم نہیں رہا یعنی انصاف آ گیا ایک تو، اور ابن قطع ہیں ابن قاسم ابن قطع یوں کہتے ہیں یہ قسط جو ہے نا وہ حروف متضادہ میں سے، عربی زبان میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ جو دونوں معنی متضاد معنی دیتے ہیں، یہ لفظ قسط بھی اسی میں سے ہے، قسط کا معنی عدل کا بھی آتا ہے اور قسط کا معنی جو ہے وہ ظلم کا بھی آتا ہے، تو قاصد دونوں معنی میں آ سکتا ہے، عادل کے معنی میں بھی آئے گا اور جائز کے معنی میں بھی آئے گا، البتہ مقصد کے مطابق فرمایا جاتا ہے کہ وہ عادل ہی کے معنی میں آتا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں قسط قاف کے کسرے کے ساتھ اگر ہے تو وہ انصاف کے معنی میں، اور قاف کے فتح کے ساتھ اگر ہے تو وہ ظلم کے معنی میں، اس صورت میں اقسط جب بولیں گے تو باب افعال کے حمزے کو گویا سلب ماخذ کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور قسط حنبا قاف کے کسرے کے لیے لیا جائے تو اس صورت میں باب افعال کا جو حمزہ آیا ہے اس کو سیرورت کی سبزیوں کے ہاں باب افعال کے جو خواص بیان کیے گئے ہیں ان خواص میں سے خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ باب افعال جو ہے سیرورت کا معنی لینے کے لیے آتا ہے، جیسے البنت ناقہ اسعار ذات لبنی کہ اونٹنی جو ہے وہ دودھ والی بن گئی، لبن سے البنت بنایا، یا اطفلت مرأتو عورت سارت مرأتو ذات تفلی عورت جو ہے وہ بچے والی بن گئی، تو اطفلت تفلت سے بنا، اور یہ باب افعال کا حمزہ سیرورت کا معنی دینے کے لیے آیا، تو اسی طریقے سے اقسط جو ہے قسط سے بنا اور وہ گویا آیا کے معنی کے لیے سیرورت کا معنی دینے کی اگر قسط سے ہو، اور اقسط اگر قسط سے ہو تو اس صورت کے اندر یہ باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ دونوں پر بولیے، اور ابن القطع نے جو بات کہی اس کے اعتبار سے متاثر دونوں معنی میں آتا ہے، گویا کلمات متضادہ میں ہونے کی وجہ سے امل قاصد و قول، ویسے عام طور پر لفظ قاصد کو ظالم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور مقصد کو عادل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں وہ لطیفہ جو حجاج بن یوسف کے ساتھ پیش آیا تھا حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو اجل تعمیر میں سے ہیں اکابر تعمیر میں سے، ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جب حجاج نے اپنے پاس بلایا، چونکہ ابن الاشعث نے جو ہے عبد الملک ابن مروان کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کیا تھا، اور ان نے ابن الاشعث کے زیادہ عادل اور جو ہے منصف ہونے کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، ان ساتھ دینے والوں میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو حجاج بن یوسف یہ عبد الملک ابن مروان کی طرف سے گورنر تھا مکہ وغیرہ کا مختلف علاقوں کا، تو اس نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے بلایا، اور اس موقع پر اس نے بہت سارے سوالات کیے تھے مختلف، ان سوالات میں سے ایک سوال ان سے یہ بھی کیا تھا ما تقول فی کہ آپ میرے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے فرمایا قاصد عادل، حضرت سعید قاصد عادل، حضرت سعید کا یہ جواب سن کر کے حاضرین کی تعجب میں پڑ گئے کہ یہ حضرت سعید بن جبیر جیسا آدمی حجاج بن یوسف جیسے ظالم آدمی کو قاصد، اس لیے کہ قاصد دونوں معنی میں آتا ہے اور عادل نے آ کر تو بات کو کیا کر دیا پختہ کر دیا مزید تعین ہو گئی، تو وہ تعجب کر رہے تھے، اس پر حجاج بن یوسف نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے تم سمجھتے ہو انہوں نے کیا کہا مجھے، کیونکہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ عربی زبان کا عربی ادب کا اور لغت کا بڑا ماہر تھا، بلکہ شروع زمانے میں وہ مکتب کا مدرس تھا، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مطابق لکھا ہے، جب پیدا ہوا نا تو پخانہ والا راستہ غلام علی کا آپریشن کر کے وہ کھولا گیا تھا. تو بہرحال یہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ عربی زبان اور لغت کا بڑا ماہر تھا. اس نے یہ سننے کے بعد حاضرین سے کہا کہ تم متعجب ہوتا ہے کہ نہیں, یہ تو مجھے جو ہے وہ جاہل کافر کہنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ تم نے بھائی تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ محمد تاسی تم نے پکان مجھے جان نما خطبہ والدینہ کا بڑوں بے ابھی یا دلوں میں دونوں آیتوں کو پڑھ کر حجاج بن یوسف نے حاضرین کو بتلایا ان کا مطلب کیا ہے. بہرحال یہ لفظ قاصد جو ہے قرآن اور حدیث میں جو ہے تو وہ انصاف کرنے والے کے معنی میں استعمال نہیں کیا جائے گیا. اگر ابن الخطاب کی بات مان بھی لی جائے تو دوسری جگہ ہو سکتا ہے کہ استعمال میں ہوا, مان کرتا مفسد جو ہے وہ عادل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تب وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت پیش کرتے ہیں حدثنا محمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن حزین عن معاذ بن الخطاب عن ابي ذرہ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن, دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں, خفیفتان علی اللسان زبان کے اوپر ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان اور میزان عمل کے اندر وہ باری ہیں. بس امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ہے, ایک تو میزان کو ثابت کیا اور دوسرا یہ بھی کہ دیکھو اس کو یوں کہا کہ ترازو میں بھری ہیں, معلوم یہ کلمے خود تولے جائیں گے, اس سے معلوم ہوا کہ اعمال تولے جائیں گے صاحب اعمال نہیں. بارہ امام بخاری کا جو عنوان تھا وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. اب دیکھو یہاں تین لفظ آئے خفیفتان, یہ خفیفتان الرحمن, خفیفتان اللسان, ثقیلتان فی المیزان. تو یہ پہلا تو ہے خفیفتان, یہ لفظ فعیل, فعیل کے بدن پر جب کوئی صیغہ آتا ہے تو وہ اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یہاں خفیفتان جو ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے اور ثقیلتان اور خفیفتان جو ہے وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے. یعنی گویا یہاں پہلا جو فعیل کا بدن ہے وہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور باقی دونوں فعیل والے بدن جو ہیں وہ اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. اب یہ خفیفتان یہاں کس طرح اشکال ہوتا ہے البتہ کہ فعیل کے بدن کو جب مفعول کے معنی میں لیا جاتا ہے تو وہ مذکر اور مؤنث برابر ہوا کرتے ہیں. تو یہاں پھر خفیفتان کہ مؤنث ملا ہے خفیفتان ملانا چاہیے تھا, اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نحو کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث کو برابر استعمال کرنا جائز ہے, واجب نہیں, تائے تانیز بھی اس پر لائی جا سکتی ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ آگے والے دونوں کلمات کے وزن کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو بھی یہاں پر تائے تانیز کے ساتھ آئے ہیں. بارہ کلمتان دو کلمے یا کلمہ بول کر کے وہ نحویوں کے یہاں جو اس قلعہ معنی کلمہ کا ہے وہ ذیل معنی مشربی وہ یہاں مراد نہیں ہے. کلمہ بول کر کے یہاں پر کلام مراد ہے, پورا ہے پورا ایک جملہ. دو کلمے ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو رحمان, یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لانے کے بجائے اس کی صفت رحمان کو اس لیے ذکر کیا کہ اس نے اتنے مختصر کلموں کے اوپر اتنا بڑا ثواب دینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کا گویا مظہر تھا, اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا ہے. دو کلمے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ, اب دو کلمے محبوب ہیں یا تو کلمہ بول کر کے کلمے والے برادری ہیں, یہ دو کلمہ بولنے والے جو اللہ تعالیٰ کو ان کلمات سے یاد کرتے ہیں اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہیں, یا ان کلمات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور اسی طرح تحمید یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کے شان کے مناسب جو چیزیں نہیں ہیں جو چیز جو ان سے پاک اور منزہ ظاہر کیا گیا اور اس کے مناسب جو صفات اور کمال ہیں وہ ان کے لیے ثابت کیے گئے. سبحان اللہ اور بحمدی میں لفظ سبحان سے تنزیہ پر دلالت کرتا ہے اور بب حمدی جو ہے وہ حمد اور ثنا پر, تو گویا اللہ کی تحمید اور تنزیہ دونوں چیزیں پائی گئی, اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. خفیفتان علی اللسان اور یہ دونوں جو ہیں زبان کے اوپر ہلکے ہیں, یعنی وہ اللہ کے یہاں محبوب ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ شاید اس کو ادا کرنے میں آپ کو کوئی زحمت پیش آتی ذرا مشکل سے ادا کیا جاتا نہیں. اس میں جو حروف ہیں وہ حروف ایسے ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں. بلکہ ایسے تو ہلکا اور بھاری چیزوں کے وزن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن زبان کے اندر جو چیزیں ادا کرنے میں آسان ہیں اس کو اور جو اس کو ہلکے سے اور جو ادا کرنے میں مشکل ہے اس کو بھاری سے تعبیر کرتے ہیں. یہاں اسی مفہوم میں اور ثقیل عطا نے فی المیزان, یہاں ثقیل وہ حقیقی معنی ہے بھاری والا معنی دونوں ابھی پتا ادائیگی کے اعتبار سے آسان اور ثقیل عطا نے فی المیزان اور ترازو کے اندر وہ بھاری ہے. بس ان کا مقصد ہے وہاں حاضر ہوا. سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ العظیم اور یہ دو کلمے ہوا. اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں آخر کے اندر پیش کیا ہے. اس روایت کو تو ان کا جو مقصد تھا ایک تو میزان کو ثابت کرنا اور دوسرا اعمال خود کو لے جائیں گے, یہ دونوں چیزیں اس سے ثابت ہو رہی ہیں. اب یہ کتاب ویسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے اول اور اس کے آخر میں مناسبت ہوا کرتی ہے. ویسے بھی بولتے ہیں من نہایا علاؤ الوداع, انتہا کیا ہے کہا ابتدا کی طرف لوٹ آنا, یہ ہے انتہا. آپ نے سفر شروع کیا آپ کا سفر ختم ہوا کب جائے, آپ نے ڈابے سے سفر شروع کیا جب آپ ڈابے سے دوبارہ پہنچے گے تو امکان رہے گا کہ آپ کا سفر کیا ہوا, جہاں سے چلے تھے وہاں دوبارہ آئیں گے تو وہ انتہا کہلاتی ہے. تو آپ ابتدا کی طرف لوٹنا ہدایت کی طرف لوٹنا یہی دراصل نہایت ہے. اس لیے ہر چیز کی بدایت اور نہایت ابتدا آخر کے اندر مناسبت ہے. اس موقع پر بھی حضرات شرداء ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی ابتدا اور اس کتاب کی انتہا کے درمیان بہت ساری مناسبتیں, ان کو نقطہ بادل حقوق کہا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے دماغ میں بھی یہ لوگ گزری ہوں, لیکن بہرحال شرداء نے اس کو یہاں بیان کیا. ایک تو جو ہے بحث بات کتاب کی کہ پہلی کتاب کتاب ایمان ہے اور دوسری جو ہے کتاب التوحید. کہا جا سکتا ہے یہ توحید جو ہے ایمان ہی کا ایک حصہ ہے یا ایمان کی دوسری تعبیر ہے, اور اسی لیے کہا گیا کتاب ایمان میں انہوں نے ایجابی پہلو سے بحث کی ہے. وہ صفات اور وہ امور جو ایمان کے اجزاء ہیں ثبوتی اعتبار سے ان کو وہاں ذکر کیا, اور کتاب التوحید میں جو چیزیں جن کی نفی کرنی ہے ایمان سے ان کو ذکر کیا. ہمارا اس معنی کر کے پہلی کتاب اس کتاب کی پہلی کتاب اور اس کی آخری کتاب دونوں کے درمیان کیا ہے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسرا باب کے اعتبار سے اس کتاب کا پہلا باب کون سا تھا, باب و بدیل وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا باب جو ہے وہ آخری باب جو ہے وہ ندا الموازین کس طریقے میں سے عام. تو ویسے وہ یہ جو وہی ہے لوگ کے کلام الہی ہے, اور یہاں آخری باب میں بھی بات درات شرح اس طرح بھی جیسے کہ ابن قیم اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ بھائی اس باب میں کا مقصد جو ہے امام بخاری کا تلاوت اور متنوں کے درمیان فرق کو بیان کرنا ہے. گویا کلام الہی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے اس کو بہت سارے ابواب میں انہوں نے اس کو مختلف پہلام سے ثابت کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. کیونکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ابتلا پیش آیا تھا لفظی بالقرآن مخلوص والے مسئلے میں کہ ایک تو ہے آدمی کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے, ہم اور آپ قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان سے جو ادا کرتے ہیں تو ہمارا ان کو ادا کرنا یہ ہمارا عمل ہے, اور وہی اس کو تو ظاہر اس کا اجر بھی ملے گا اور دوسرے عمل پر یہ بھی ملے گا, اور یہ ہمارا عمل جس چیز پر واقع ہو رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب, تو یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ البتہ مخلوق نہیں ہے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جو اطلاع پیش آیا تھا خلق قرآن کے مسئلے میں, اور اس وقت انہوں نے جس استقامت کا ثبوت دیا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے فتنے کو اس امت سے ہٹا دیا, اس کے بعد یہ ہوا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کے اندر بعض لوگوں میں اس مسئلے میں غلو پیدا ہوا, اور اس غلو کے نتیجے میں کلام اللہ جو ہے وہ غیر مخلوق کہ وہ اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے. اس میں انہوں نے پھر جیسا کہ آپ نے شرح آئے کے اندر پڑھا کہ وہ کاغذات اور گتے اور روشنائی سب کو وہ کیا مانتے ہیں, دلیل مانتے ہیں. اب یہ ایک مسئلے میں جب آپس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہے نا, یہ غلو والی شکلیں پیدا ہوتی ہیں, تو اسی کا نتیجہ تھا کہ جب کوئی آدمی بنام قرآن پاک کی اگر تلاوت کرتا ہے تو ایک تو اللہ کا کلام خورا اور ایک بندے کا اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا تلاوت کرنا, بندے کا عمل یہ تلاوت, اس کو بھی اللہ جو ہے مخلوقی کہا کرتے تھے. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو جو ہے اپنے زمانے میں اس کی تردید کے لیے کھڑا کیا اور انہوں نے لفظی بالقرآن جو ہے وہ مخلوق کہا کہ میرا قرآن پاک کو کا تلفظ کرنا یعنی میری اپنی تلاوت جو ہے وہ تو مخلوق ہے, میرا اپنا عمل ہے. اور انکم امال قبولنا انکم کیا ہے تمہارا تم اور تمہارا اعمال جو ہے وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. آدمی کی یہ تلاوت جو ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے, اس معنی کا کہ یہ مخلوق ہے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آزمائشوں اور اطلاع بھی شاید تاکہ آپ کو معلوم ہے. بارہ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں صفت کلام کے معاملے میں بہت سارے افواہ قائم کیے کہ آخری بار عام شرا کے نزدیک تو وہ ضلع کی تردید کے لیے تھا وزن اور میزان کو ثابت کرنے کے لیے, لیکن بعض اللہ جیسا کہ علامہ ابن قیم ہیں اور آپ علامہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں پر بھی اسی مسئلے کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ایک تو ہے اللہ کا کلام قرآن وہ تو اللہ کی صفت ہے, مطلب اس کے لیے کیا ایسے تلاش قائم کی جا سکتی ہے, اس کو تو بولنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. البتہ اللہ کے اس کلام کا بندے کو اپنی زبان سے اس کلام کو بندے کا اپنی زبان سے پڑھنا یہ بندے کا عمل ہے, وہ البتہ بندے کا عمل ہونے کی حیثیت سے تولا جائے گا. خیر وہاں شروعات جو تھی وہی سے تھی, وہ بھی اللہ کا کلام اور یہ آخری بات جو تھا اس کو بھی کلام الہی سے ہی گویا جوڑا جائے گا, اس معنی کر کے اس کتاب کے پہلے باب اور آخری باب کے اندر دونوں میں مناسبت پیدا ہوگی. اور یہ تو باب کے اعتبار سے, تو پہلی مناسبت تھی کتاب کے اعتبار سے کتاب الایمان کتاب التوحید, دوسری مناسبت تھی باب کے اعتبار سے, تیسری مناسبت ہے سند کے اعتبار سے کہ کتاب کی بخاری کی پہلی جو روایت تھی انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنے استاد جو ہے وہ حمیدی سے اور انہوں نے اپنے استاد سفیان ابن وہنا سے اور انہوں نے یحیٰ ابن سعید انصاری سے انہوں نے محمد ابن ابراہیم تھینی انہوں نے علامہ ابن وقاص الایسی اور انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب سے. تو محمد ابن سعید انصاری اور اسی طریقے سے یحیٰ ابن سعید انصاری اور محمد ابن ابراہیم تھینی علامہ ابن وقاص الایسی اور حضرت عمر یہ اس روایت کی نقل کرنے میں کیا ہیں متفرد ہیں. حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور صحابی اس کو نقل نہیں کرتا, حضرت عمر سے اس کو نقل کرنے والے تنہا علامہ ابن وقاص اور علامہ ابن وقاص سے نقل کرنے والے تنہا محمد ابن ابراہیم اور ان سے نقل کرنے والے تنہا یحیٰ ابن سعید. وہ یہ حدیث غریب ہے, ایک ایک راوی آگے پھر یحیٰ ابن سعید سے بہت سارے لوگوں نے نقل کیے. اسی طرح ہماری کتاب کی یہ روایت جو ہے امام بخاری کے استاد تو ہیں احمد بن اشکاب اور ان کے جو استاد ہیں کون یہ محمد بن فزید وہ اس روایت کو عمارا ابن قعقاع سے نقل کرنے میں متفر رہے ہیں اور عمارا ابن قعقاع اس روایت کو ابو ذرا سے نقل کرنے میں متفر رہے ہیں, ابو ذرا حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرنے میں متفر رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے میں متفر رہے ہیں. یہ بھی غریب وہ سند کے اعتبار سے پہلی روایت بھی غریب تھی اور آخری روایت بھی غریب ہے. گویا یہ کہہ کر امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں بدل اسلام غریباً سہیو غریباً تمام بدا فتوبال غربا اور بھائی علم حاصل کرنے کے لیے بھی آدمی کو غربت یعنی گویا وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے, جب تک یہ اجازہ نہیں کرے گا وہاں تک یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. اور جو ہے یہ تو مناسبت ہوئی اول و آخر کے ساتھ سند کے اعتبار سے, تین مناسبتیں ہوئی, چوتھی جو ہے وہ پہلی روایت تو ہے اس کے اس میں امام بخاری کے استاد ہوں گے اور آخری روایت کے اندر ان کے استاد احمد ابن اشکاب تو دونوں کا مادہ جو ہے وہ حمد ہے امیدی کا بھی اور احمد ابن اشکاب کا بھی وہ فلو الحمد اولن و آخرن کی طرف امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس کتاب کے لکھنے میں میری نیت معمول ہے اور جب نیت معمول ہو عمل بھی محمود ہوگا اور عمل جب محمود ہوگا تو عمل آپ کو دارالحمد یعنی جنت تک لے جائے گا اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں آپ کی نیت بھی کیا ہونی چاہیے محمود ہونی چاہیے تو آپ کا عمل بھی محمود ہوگا نیت کے محمود ہونے کے نتیجے میں اور وہ آپ کو لے جائے گا دارالحمد تک یہ گویا یہ دونوں استاد کے اعتبار سے وہ پہلی سدیس کے اور دوسری اور اسی طریقے سے جو ہے صحابی کے اعتبار سے پہلی حدیث جس صحابی سے منقول تھی وہ حضرت عمر ہے اور آخری حدیث جن سے منقول ہے وہ حضرت ابو ہریرہ اور دونوں مہاجرین میں سے حضرت عمر بھی مہاجرین میں سے اور حضرت ابو ہریرہ بھی مہاجرین میں سے تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی حاصل کرنے کے لیے تو ہجرت یعنی ترک وطن کرنا پڑے گا معلومات کو چھوڑنا پڑے گا مربوط چیزیں اور جو چیزیں آپ کو پسند اور محبوب ہیں جب تک کہ ان کی قربانی نہیں ہوگی گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا جب تک کہ ان کو چھوڑو گے نہیں وہاں تک یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے بارہ یہ سب ان کہا جا سکتا ہے کہ سب نقطہ مادل وہ کو ہے اور متن حدیث کے اعتبار سے بھی مناسبت بیان کی گئی ہے پہلا متن حدیث تھا جس میں انما الاعمال بالنیات نیت کا تذکرہ تھا گویا سارے اعمال کا مبدا شروعات کوئی بھی عمل جب تک کہ عمل کرنے والا اس کا ارادہ نہیں کرے گا نیت نہیں کرے گا وہاں تک وجود میں آنے والا نہیں ہے گویا نیت ہر عمل کا مبدا ہے اور جو عمل اللہ کرے گا اس عمل کے ساتھ آخری معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیا جائے گا وہ کیا ہوگا وزن کا اس کے بعد تو جنت لے گا جہنم ہاں بندے کے عمل کے ساتھ آخری جو سلوک اور معاملہ اللہ کی طرف سے کیا جائے گا وہ وزن کا ہوگا تو گویا یہ نیت جو ہے مبدا المبادی ہے اور جو ہے وزن رایت الحیات ہے آخری ہے معنی کر کے اول کو آخر کے ساتھ مناسبت ہر اعتبار سے کتاب کے اعتبار سے باپ کے اعتبار سے سند کے اعتبار سے استاد کے اعتبار سے متن حدیث کے اعتبار سے اور صحابی جو دونوں کہانی اس کے اعتبار سے بھی مانا یہ مناسبتیں تھیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ حضرات اللہ تعالیٰ نے یہاں پڑھنے کا موقع عطا فرمایا خاص طور پہ اس آخری سال میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابر کے کلام کو مختلف کتابوں میں سے سیاستہ میں پڑھا یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی علم یہ جو حاصل کیا ہے اس علم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کا اہتمام کیا جائے اس لیے کہ علم یہ دو قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے علم نافع اور علم فیضا علم نافع کو باقاعدہ مانگا گیا ہے اللہ علیہ سر علم نافع اور علم فیضا سے بنا چاہی گئی ہے اور اعوذ بکمل علم لایا تھا اب نافع کون سا ہمارے یہاں اسلام کے اندر علم بتائے گی یعنی خالی معلومات کے لیے نہیں بلکہ علم بتایا عمل علم کی غایت جو ہے وہ عمل ہے اس لیے خود عمل کا اہتمام سنا کہ آپ نے جو ہے وقت قیس والی روایت پڑھی ہوگی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پیدا کیا تھا وہی تھا کہ اللہ کے رسول ہمارا آپ کے درمیان یہ علاقہ مختار بزر کا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ہم جب چاہیں آپ کی خدمت میں بار بار حاضری دے سکتے نہیں ہیں اشور غروب میں البتہ کچھ امن و امان کی فضا قائم ہوتی ہے اس وقت ہم حاضر ہو سکتے ہیں گویا بار بار حاضر ہونے کا موقع نہیں اس لیے چیزیں اسی ٹوٹو کو بتا دیجیے کہ جس پر ہم عمل کریں کر کے جنت میں جائیں اور اپنے پیچھے والوں کو بتا گویا انہوں نے یہ سوال کر کے جو علم حاصل کرنا چاہا اس کی غائب دو چیزیں بتا دیں خود عمل اور دوسروں کو اس کو پہنچا اسی طرح کا ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے ان چیزوں کو حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو بتائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. بارہ خلاصہ یہ ہے کہ علم کا مقصد ہی کیا ہے؟ عمل ہے. علم بڑا علم معلومات کی زیادتی یہ مقصود نہیں ہے. اس لیے اب خود عمل کا اہتمام ہو. امام محنفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جو نصیحتیں کی تھی وہ اشباب الحدائق کے اندر ہیں, اور باقاعدہ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الگ رسالے میں اور شاگردوں کو بھی جو نصیحتیں کی گئی تھی اس کو جمع کیے کیا ہے ان نصیحتوں میں کی اصل بتائی. کیونکہ دیکھو عمل کے اندر تمہارا درجہ دوسرے عوام کے مقابلے میں بڑا ہوا. کہ اگر جو ہے ایک عامی آدمی تہجد پڑھتا ہے آپ نہیں پڑھتے, ایک عامی آدمی جو ہے وہ واقعی کا اہتمام کرتا ہے آپ نہیں کرتے, ایک عامی آدمی تلاوت قرآن پاک کی روزانہ ایک دو تین پارے کی کرتا ہے آپ نہیں کرتے. تو گویا جو ایک عامی آدمی جماعت کے ساتھ نماز کا صف اول کا تکبیر الاولا کا اہتمام کرتا ہے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے, اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے, تو آپ کو اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یوں سوچے گا کہ میری جہالت نے اس کو جتنا فائدہ پہنچایا اس عالم کو اس کے علم نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا. اس لیے یہ عمل اپنا یہ نمبر اول کے اوپر ہے, اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. آج اسی کی کوتاہی کی وجہ سے اہل علم کا جو مقام اور جو ہے ان کا جو مرتبہ عوام کے اندر ہونا چاہیے, ان کے دلوں کے اندر ان کی جو عظمت اور ان کی جو عزت ہونی چاہیے اس میں بڑا فرق آ گیا عمل کی کمی کی وجہ سے. تو ہمارے اکابر اور اسی طرح اسلاف کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں اس چیز کو آپ دیکھیں گے اس کا بڑا اہتمام تھا, تمام حضرات کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. دوسری چیز جو ہے کہ بھائی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پڑھی ہوئی چیز کو دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فلیبلغ شاہد الغائب بلغہ من ولو آیا. یہ روایت جب آپ پڑھ چکے ہیں اور گویا یہ آپ نے کتاب العلم کے اندر ربیعہ ابن عبد الرحمن جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ان کا مقولہ پڑھا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے. کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کو دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کرے. گویا آپ کا یہاں سے یہ طالب علمی کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد فوراً ضروری ہے کہ آپ ہیں وہ علم کو پھیلانے میں لگ جائیں, اس بات کے انتظار میں نہ رہے کہ کسی جگہ سے آپ کو بلایا جائے وہاں پر. یہ وہ اپنی جگہ پر آئے گا, وہ اس سے پہلے جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں کو اپنے خاندان کو اپنی بستی والوں کو اپنے محلے والوں کو جو ہے جو کوئی بھی آپ جانتے ہیں نمازوں کے مسائل سنتیں نماز کی تصحیح قرآن کی تصحیح اور دوسری چیزیں اس کی طرف خاص, اور یہ کہ بھی آپ کو کسی عربی مدرسے میں بیرسٹر مدرس کے تدریس کیا جائے دعوت دی جائے تو یا نہیں اس کے انتظار وہ ہو تو اس وقت اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے جو آگے فیصلہ کرنا ہو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے انتظار میں جو ہے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اپنی مقدور ورگ اور اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں تک جس طرح بھی اس کو پہنچانے کا اہتمام کریں. اپنے اپنے محلے میں اگر آپ کی صلاحیت ہے تو درس قرآن کا سلسلہ ہو درس حدیث کا سلسلہ ہو, میں ہفتے میں ایک دن جو ہے لوگوں کو سنتوں سے آگاہ کیا جائے نماز کی تصحیح ہو قرآن پاک کی تصحیح ہو والا مختلف حیثیتوں سے آپ کی ساتھ سے جتنا بھی زیادہ اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیے. خیر الناس من ینفعهم الناس, اور یہ خاص کر کے ایسے ایک آدمی بھوکے کو کھانا کھلاوے پیاسے کو پانی پلاوے ایک بیمار کی دوا علاج کا اہتمام کرے تو اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. ہمارے حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ مرتضی فرما کے آیا کرتے تھے ایک جاہل کو جو اللہ کے احکام سے ناواقف ہے اس کو واقف کر کے اللہ کے احکام پر چلنے والا اگر آپ بنائیں گے تو ایک بھوکے کو کھلا کر اور ایک ننگے کو بے کپڑا پہنا کر آپ کو جو ثواب ملتا تھا اس سے کئی گنا ثواب آپ کو ملے گا. اس لیے ضرورت ہے اس کی طرف خاص اہتمام کیا جائے اور اس میں آپ کی طرف سے کوتاہی نہ ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں. بلدین موردون جن اہل ایمان کو کل آیا قرآن میں بتایا گیا ہے لایانی چیزوں سے میں بھی حسن اسلامی مرے ترکون مالا یعنی آج یہ سلسلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. آپ کا کوئی لمحہ خالی نہیں جانا چاہیے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر حکیم الامت نور اللہ اور قدم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ تمہارا کوئی منٹ اور کوئی لمحہ بیکار نہ جاوے, بس اس کو کام میں لگاؤ. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں اس سے بہت فائدہ پہنچے گا, اور جو آدمی اس گر کو اپنا لے گا وہ بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنائے گا. چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت صاحب فرماتے تھے کہ کوئی وقت پر نہیں جان جاوے تو مجھے گوارا نہیں. کہ بیت الخلاء میں جب جاتا ہوں تو ظاہر بیت الخلاء میں جب تک قضاء حاجت نہ ہو جائے وہاں تک آدمی کو مجبور بیٹھنا ہی پڑتا ہے. کیا اس وقت بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ بیٹھا ہوں تو یہ وقت تو میرا بیکار نہ جائے, تو بیٹھے بیٹھے وہ بیت الخلاء کا جو روٹا ہوتا ہے اسی کو اچھی طرح دھو لیتا ہوں تاکہ یہ وقت بھی بیکار نہ ہو. مہاراج کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنے وقتوں کو کام میں لاؤ. یہ جو آج کل آج اس دور کا جو مختلف اس دور کے مختلف فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ تجزیے اوقات کا, اور اس میں بھی یہ موبائل اور اس کے اندر بھی مشغولی, اور اس نے جو ہے وہ وقتوں کو جس طرح برباد کرنے کی شکلیں پیدا کر دی ہیں. اللہ کی بنا اپنے آپ کو اس سے بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. جتنا آپ اپنے وقتوں کو کام میں لاؤ گے, ہمارے قابل تو کھانے کے وقت تک میں سے کٹوتی کر کے اللہ کے ذکر میں اس کو استعمال کرتے تھے, اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا خاص اہتمام ہو, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد کرے, روزانہ یہ تصور کرے موت کا جو مراقبہ حضرت تھانی محمد اللہ نے بتلایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تصور کر لے کہ میری روح قبض ہو گئی اور جو ہے میرے کپڑے اتارے جانے ہیں, مجھ کو ٹہلانے کے لیے تختی کو اوپر لٹایا گیا ہے, پانی ڈالا جا رہا ہے اور اس طرح کفن پہنایا جا رہا ہے, میری جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے, قبر میں اتارا جا رہا ہے, اس تصور کو روزانہ کرے گا اس کے نتیجے میں جو ہے آخرت کا ایک فکر پیدا ہوگا اور گناہوں سے بچنے کا اکثر و ذکر عالمی لذا الموت. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آخری رمضانوں میں اس کا بڑا اہتمام, اور رمضان کے آخری دنوں میں حضرت کا رسالہ موت کی یاد تو اس کو بڑے اہتمام سے آنے والوں کو سنوایا کرتے تھے. اس لیے یہ بھی اپنا اصلاح کے لیے گناہوں سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو ہے یہ بھی بات اپنے پیش نظر آئے کہ بھائی دینی مقامات میں سب سے اونچا مقام احسان ہے. انتاب اللہ کا ان کا تراؤ کئی لفظ ان تراؤ کئی ہوں گرا, اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحلا ہو, اور یہ استحلا ساری نماز پر موجود نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں, گھر میں معاشرت کے معاملے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنی درسگاہ میں اپنے طلبا کے ساتھ معاملہ ہو, اپنی جائے عمل میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا استحضاء ایسا ہو کہ وہ آپ کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ آپ کے فرض منصبی کی ادائیگی پر آمادہ کرے. آج کل ہمارے اہل علم میں ایک بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی طرف بھی خاص توجہ دی جائے. جتنا زیادہ اس کا اہتمام ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا, اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو نواز دیں گے. اس کا پریوگ اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام, زبان کو اللہ کا ذکر اس کی عادت ڈال دو, بیکار آپ کی زبان خالی نہ رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ بہت اسلام کے بہت سارے احکام ہیں وہ ایسا عمل مجھے بتلا دیجیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا دال نسان پر رتبت میں دکھے, اپنے جب کام میں ہو پڑھا رہے ہو مطالعہ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جہاں 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 سا وقت ملا آپ کو ذکر میں مشغول ہونا چاہیے. حافظ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری کے حالات میں لکھا ہے کہ تصنیف کافی کی کتابوں میں شمار آپ سب جانتے ہیں, لیکن تصنیف کے دوران قلب کے قلب کو درست کرنے کا موقع آتا تھا تو وہ جو دو ایک منٹ اس میں مشغول ہوتے تھے، اس وقت بھی وہ خالی بیٹھتے نہیں کہ حالانکہ یہ قلم تو جو قد بنا رہے ہو یہ بھی تو ایک عمل تھا، نیکی کا عمل ہے، لیکن زبان بہارا اس کو مشغول کرتے تھے۔ حضرت ماں عبداللہ صاحب دعوت برکات نے سنا ایک مرتبہ بادہ تشریف لے گئے تھے، تو حضرت ماں نے فلال وہاں کوئی عمارت تعمیر ہو رہی تھی، تو ماں اپنی جگہ پر نہیں تھے، لوگوں سے پوچھا کہا حضرت تو وہاں ہے، وہاں دیکھا ریت کے ڈھیر پر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے جو ہے وہ مہمان اپنا کام کر رہے ہیں اور یہاں ریت کے ڈھیر پر بیٹھے بیٹھے حضرت بچوں کا قرآن سن رہے ہیں۔ تو دادا نے فرمایا میں دیکھو میں یہاں نگرانی کر رہا تھا اور میں نے سوچا کہ نگرانی کا کام تو آنکھیں کر رہی ہیں، کام تو بیکار پڑے ہیں، لیکن بچوں کو بلا لیا تاکہ ان کا قرآن بھی سن، دوبارہ اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا، اللہ کی یاد میں مشغول ہونا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے سلطان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان یذکر اللہ علی کل احیان، آپ نے شمائل میں پڑھا آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے اس کا اہتمام جتنا اس میں مشغولی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مفید اور کام مکانوں میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جو ہے اگر جو ہے طالب علم کے زمانے میں اگر اپنے احوال کو درست کرنے کا موقع نہ ملا تو فراغت کے بعد کسی صاحب باطن سے تعلق قائم کر کے اپنے اصلاح اخلاق کی طرف خاص توجہ دیں، اور یہ حب جاہ اور حب مال یہ بہت بنیادی جو ہیں یہ بیماریاں ہیں۔ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بکریوں کے ایسے دیور جس کا کوئی بہر چرواہا بھی اس کے اوپر نگران موجود نہیں، اس پر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا حب جاہ اور حب مال آدمی کے دل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے بھائی اس کی طرف اپنے آپ کو حب جاہ اور حب مال سے آج کل یہ بھی بڑا فتنہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں زیادہ تر اہل علم جو ہیں اپنے مقام کو کھو چکے ہیں، اس لیے اس کی اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت۔ نثار احمد، نثار احمد مختار،
نکاح والے آ گیا جو
نکاح والے خالی ہوتی ہیں
وکیل یہاں تشریف
لے آئے، گواہوں کو آنے کی ضرورت نہیں، جو وکیل ہیں دلہن کے وہاں ہیں، گواہ آ جاتے ہیں وکیل پیچھے رہتے ہیں، اصل ضرورت وکیل کی، گواہ تو سن لیں گے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے۔ ایک ہیں نثار احمد مختار احمد، دوسرے ہیں محمد امین مختار احمد، تیسرے ہیں رفیق غلام حسین خلیفہ، چوتھے ہیں ایوب خان حسین خان پٹھان، یہ چار آدمی، اور ڈاکٹر عبدالغفار محمد یوسف، یہ پانچ آدمی آ جاؤ، باقی گواہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں۔
الحمد لله نحمده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فما عقل عنه سنتي فليس مني كما قال عليه الصلاة والسلام
نثار احمد مختار نثار احمد مختار احمد قاعدہ فردوس نثار
ابو الحسن نثار احمد ابو الحسن
مختار احمد مختار احمد جی آپ نے جو لکھا ہے وہی ان کا لکھا ہے کہ مومن مومن فائدہ فردوس نثار احمد یا فائدہ فردوس آپ کی بیٹی ہے ان کو بتا دیا ہے کہ محمد حسین سے نکاح کرنے جا رہا ہے تو آپ نے اپنی بیٹی محمد حسن آپ نے اپنی بیٹی فائدہ فردوس بنت نثار احمد کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور فضل الرحمان محمد امین اور عبدالحفیظ عبدالرشید کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں 5000 روپئے مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر محمد حسن ولد مشتاق کہ اپنے نکاح میں دیا جی دیا محمد حسن کون آپ فائدہ فردوس بنت نثار احمد کو زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ فیکما وعلیکما ندا ناز محمد امین آپ نے اپنی صاحبزادی ندا ناز بنت محمد امین کو اپنی ولایت و وکالت جناب فضل الرحمان محمد امین اور محمد ابراہیم محمد ایوب کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض 5000 روپے مہر نقد زوجہ و بیوی بنا کر محمد حسین ولد مشتاق احمد کے نکاح میں دیا محمد حسین کون ہے آپ ندانات بنت محمد امین کی ذات کو زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا ڈاکٹر عبدالغفا آپ نے اپنی صاحبزادی امامہ بنت ڈاکٹر عبدالغفا کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور جناب شمس الدعا محمد یوسف اور عبدالحمید محمد یوسف کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں میرے خاتمی بشکل دیوا مدار زوجہ و بیوی بنا کر جناب عبداللہ فیصل ولد محمد مصطفیٰ کے اپنے نکاح میں دیا عبداللہ فیصل آپ نے ماما بنت ڈاکٹر عبدالغفار کی ذات کو مذکورہ مہر کے عوض زوجہ و بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ فیکما وعلیکما و جمع بینکما رفیق غلام حسین آپ نے اپنی بیٹی نائمہ بنت رفیق خلیفہ کی ذات کو اپنی ولایت اور وکیل وکالت اور جناب ریاض خان محمد خان پٹھان اور جناب عباس خان محمد خان پٹھان کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بھئے ہوئے 5000 روپے میں نقد زوجہ اور بیوی بنا کر جاوید خان ولد محمد خان پٹھان کے اپنے نکاح میں دیا جاوید خان نائب حکم سے رفیق احمد کی ذات کو زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ کی کماں والی کماں اور ماں بہن کماں ایوب خان حسین حفصہ بنت ایوب خان کی ذات کو اپنے آپ نے اپنی ولایت کو وکالت جناب محمد ایوب ہمت رسول اور جناب عبد الرشید غلام حسین کی شہادت حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیعت ہوئے 3000 روپے میں نقد زوجہ اور بیوی بنا کر جناب مجموع ساطق ولد محمد عریف شیخ کے اپنے نکاح میں دیا جناب مجموع ساطق حفصہ بنت ایوب خان پٹھان کی ذات کو 3000 روپے میں نقد زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامي ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتي ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا عليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل السبيل ويا جابر الرب الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزريف دعاء من خذت لك ربته وفاضت لك عبادته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتخدع به الحوائج وتنال به الروائج ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أفضل الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم انك غفور كريم رحيم تحب العفو عفوا عنا يا كريم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تريد وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وحربا لاعدائك نهب بحبك من احبك من معاذ بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فدلني وفي اعين الناس فاعزني ومن سيء الاخلاق فدلني وعلى اخر الاعمال فقومني اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك احب الاشياء عندي واقطعني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائي واذا اقررت عنا في الدنيا من دنياهم فاقرنني من عبادتي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما في الصدور اللهم اغنني بالعلم وزينني بالعلم واكرمني بالتقوى ودملي بالعافيه اللهم اعني على ديني بالدنيا وعلى اخرتي بالتقوى اللهم اصلحني ديني الذي هو عصمه امري واصلحني من عائلتي فيها معاشي واصلحني اخرتي التي فيها معالي اللهم اجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي في كل شر اللهم اتينا باسمائنا وابصارنا وقواتنا معاييرنا اللهم اجعل الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تعنا واعطنا ولا تنكر علينا وارضنا عنك وارض عنا اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهزن سهلا لا شيء لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العالمين الأخير بي والحمد لله رب العالمين نسألك بانتباه رحمتك وعظائم مغفرتك والإسمة من كل ذنب والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك إذا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحمل عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بالك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من فتن الدنيا ودار الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الله وما لغناهكما غنهار میں خطاکار میں قصروار میں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری اللہ تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو وجہ نہیں ڈائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا اور اس کا کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانیوں میں استعمال نہ کیا ہو رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے اللہ جس نے تیری نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا ہو اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے تجھے معافی پسند ہے اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد ہمارے اجداد و اقارب ہمارے اساتذہ و مشائخ ہمارے دوست و احباب ہمارے محسنین و مقلدین اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں اور تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ قبل اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر ہماری شریعت کو حسنات سے مقدر فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف کفر و شرک سے شقاق و نفاق سے عجب سے کبر سے خودبینی اور خود پسندی سے بغض سے نگاہ سے حسد سے بخل سے شوق سے شہوت سے غضب سے ریا اور سماج سے سوال اور شراب نفس سے دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف محاسن اخلاق سے مزین فرما امام الدین سے اسلام اطاعت سے تقوی و طہارت سے اخلاص و الہیت سے ذوق و رضا سے تسلیم و رضا سے صبر و شکر سے عفت و عصمت سے جود و کٹا سے تواضع و انکساری سے تیری ذات عالی پر کمال یقین و توکل کے اخلاق حسنہ سے اللہ ہمیں متعین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد، ہمارے قلوب کو اللہ قلوب سلیمہ و نفوس و نفوس مطمئنہ بنا دے اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور غفلت میں مبتلا ہونے سے ہمارے دلوں کو حفاظت فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال اخلاق اتباع اور احتساب کی ہمیں کیفیت، اللہ ہمیں ہمارے اہل عیال اور تمام طالبین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال، ہماری تمام ضروریات کی اللہ کو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری نسلوں میں برکت اور سستا فرما، ہماری اولادوں کو مدرسے کے تمام طلبا کو قائد حقہ اور منا کے اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال، برے اخلاق برے کردار و مختار برے عادات و اسباب بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ ان سب کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے سطح جاریہ اور ہمارے دلوں سے بل کر کے بنا دے اللہ، فراغت حاصل کرنے والے ان تمام طلبا کو بے انتہا قبول فرمائے، اپنے دین کی علم دین کی ایمان کی اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے اللہ بے انتہا قبول فرمائے اللہ، ان سے جو توقعات ان کے والدین ان کے اساتذہ اور مربیوں نے قائم کی ہیں ان کو اس ان توقعات پر اللہ ان کو صادق اتار دے، اللہ ان کو مفتاح دل خیر بنا، مغلا رشتہ بنا، ہدایت کے اللہ مدینے بنا دے اللہ، کتنوں سے ان کی حفاظت فرما، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ ان کی بھرپور حفاظت و نصرت فرما، اللہ دین کی شاعت کے لیے بے انتہا قبول فرما دے، دنیا کی طرف مائل ہونے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، جو صلاحیتیں جو قوا اور اللہ جو علم اور اللہ جو نعمتیں تو نے ان کو عطا فرمائی ہیں، ان سب کو تیرے دین علم دین ایمان اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ان کو پوری توفیق عطا فرما، دنیا کے پیچھے اللہ ان چیزوں کو ضائع کرنے سے ان کی حفاظت فرما، اب نائے دنیا میں سے نہ بنا اب نائے آخرت میں سے بنا دے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے، ہمیں ہمارے تمام ماتا اور اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نماز کا خوشو خوشو ہمیں عطا فرما، نماز کے انواع و برکات سے اللہ ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور و معلوم فرما، اللہ عبادات کا اہتمام اسی فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اسی فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ مختلف حیثیتوں سے جو فرائض منصبی اور ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈال رکھی ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بدیانتی کا ارتکاب کرنے سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، اللہ پتا نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے، اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے بندوں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب و ادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے اللہ، اس دن اپنے اچھے عزیز کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں فوز کوثر کا دام نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فراہم فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں ہمیں اعمال نصیب فرما، کل صراط پر عافیت کے ساتھ جھکا دے، جہنم کے عذاب سے اللہ پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول عظیم نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عادلہ مستمرہ فرما، جو لوگ سحر معاصر کا شکار ہیں اور مدتوں سے اللہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ ان کے درجے افراد ہیں، تمام کو ان سے نجات عطا فرمائیں، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیں۔ اللہ بہت سے بندے بڑے بڑے قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کی طرف سے مایوسی کا شکار ہیں، اے اللہ تیرے خزانے بڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیں۔ اللہ جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں اللہ ان کی برات کی اور رہائی کے فیصلے فرما، اللہ فیصلہ کرنے والوں کی قلوب اور ان کی قلمیں تیرے نفس قدرت کے اندر ہیں، اللہ ان کی برات کا فیصلہ فرما کر کے اللہ جلد از جلد رہائی عطا فرما کر اللہ ان کو انسان دین کو مقدسوں سے لگے، اللہ اللہ جو پریشان حال ہیں اس پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے والدین کا خوشی و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں سالے جوڑ عطا فرما کر اللہ ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کی ازدواجی زندگی کی حقیقی مسلطوں سے مالا مال فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کی ایمان اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اللہ پورے عالم میں اللہ امت محمدیہ کے کسی بھی فرد کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو رہا ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، برما والوں کے ہاتھ پر رحم فرما، اللہ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرما، ظالموں کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ ظالموں کے حوصلوں کو پست کر دے، اللہ اللہ مظلومی کی بدبو نبائیں فرما، اللہ مہمان کی گزاری قائم فرما، اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار ماندار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطالعہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اللہ خلافت راشدہ کے محض پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، اللہ امام اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہر شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارک سے عربیہ مکاتب قرآنیہ مراکز دینیہ خانقاہوں کی مساجد کی تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اس کے مناسب حال اسباب و وسائل عطا فرما، جہاں مکتب کے قیام کی ضرورت ہے اس کے قائم ہونے کی شکل پیدا فرما، مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے اللہ اس کی تعمیر کی صورتیں پیدا فرما، تیرے جو بندے ان سے راجیا اسلامی اجتماعی طور پر ان فکروں کو لے کر چل رہے ہیں اللہ ان کی نصرت فرما کر ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اس کے مناسب حال اسباب و وسائل کو عطا فرما، اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی تکلیفیں جھیلی ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین ہدایت ہے، جو جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں ان کی صحت و قوت و عافیت میں ان کے کام آئے خیر میں ان کی دینی علمی ملنی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور پوری امت کی طرف سے بہترین وہ بدلہ جو اس نبی کو اس کی قوم اور رسول کو اس کی امت کی طرف سے دیا کرتا ہے عطا فرما. اللہ کے صحابہ مہاجرین و انصار اور خاص طور پر اللہ اصحاب بدر اصحاب بدر اور اصحاب بیت رضوان خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین ائمہ المرسلین محدثین فقہاء صوفیاء اللہ تمام اصحاب کرام کو ہماری طرف سے بہترین ہدایت عطا فرما. ان کی نقش قدم پر چل کر اللہ دین اور علم دین اور امام اسلام کی امانتوں کو موجودہ اور آنے والے نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تو نے جو صلاحیتیں جو قوا اللہ جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں ان کو تیرے دین کے لیے علم دین کے لیے اور اللہ ایمان اسلام کی شاعت حفاظت خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کے پیچھے ان کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت اپنا دنیا میں سے نہ بنا اپنا آخرت میں سے بنا دے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ اس کتاب کی اللہ اختتام کی نسبت سے تیرے بے شمار بندے یہاں آئے ہوئے ہیں اور اللہ بہت سونے زبانی طور پر اللہ ماؤں کی درخواست کی ہیں. اللہ سب کی درخواستوں سے ان کی حاجتوں سے تو واقف ہے. بہت کچھ زبانوں پر آ گیا اور بہت کچھ دلوں کے اندر ہے. اللہ دلوں کے حال سے تو بخوبی واقف ہے. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ تیرے سامنے جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو ان کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ تمام حاجتوں کو پورا کر دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. سب کی حالتیں دل کی اللہ تیرے سامنے ہیں. اللہ کو پورا فرما. ربنا جینا کتائبی فلا تردنا خائبی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین. Thank you.